क्या पढ़ा है?
183 पढ़नी है।
183 पढ़नी है।
कौन
कौन
है? जरा ऊपर कर दे इसको।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الذين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات بالذي قلتم فلما تقتلوهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا الذين جو سب اشخاص پیش ہے الذین قالوا جنہوں نے یہ کہا. اب کچھ لوگوں کا قول ہے جو یہاں پہ درج ہو رہا ہے. ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی عہدہ عہدہ فاعلہ اس نے کام کیا عہدہ اس نے عہد لیا. جس طرح یہ فعلا کے وزن پہ آتا ہے اس نے کام کیا دارابا ناسارا اسی طرح کبھی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے راہیما اس نے رحم کیا عہدہ اس نے عہد کیا یا عہد لیا. کل فعل امر ہے آخر پہ جزم اس کی نشانی ہے. کل جا قد جا آکم قد حرف تاکید ہے. عہدہ الینا عہدہ عہد لیا الینا الہ کی طرف نہ ہماری طرف یہ عہد کیا ہم سے یہ عہد لیا. اگر الہی کا ہوتا تو تم سے الہی ہوتا تو اس سے یہ الہی نہ ہے ہم سے. کچھ کہتے ہیں لوگ ہیں جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے بے شک ہم سے عہد لیا ہے اللہ نؤمنا. اللہ اصل میں تھا کلمہ یہ ان اور لا. نون کے اوپر چونکہ جزم تھی اگلا اور پچھلے متعلق تھے ان کو ساتھ ملا کر کہا گیا اللہ. ترجمہ وہی کریں گے ان لا, ان کے لا نہیں, اللہ نہیں کے نہیں. نومینا آمنا وہ شخص ایمان لایا, یومینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا, اور تومینو اور نومینو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. اللہ نومینو کہ ہم ایمان نہ لائیں. اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. لرسولن لام کے لیے, اور رسول کا کلمہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. لام تو دو حالتوں میں آتا ہے, یا تو یقیناً کے لیے یا یہ کے لیے کے لیے لام تعلیل ہے. لرسولن رسول کے لیے ہم ایمان نہ لائیں. من قبل حتی یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. یاتینا آتا وہ آیا, یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا, ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے. یاتینا ہماری طرف آئے, یاتینا ہمارے پاس آئے. بقربانن بے کے ساتھ, قربان قربانی, قربانی کے ساتھ آئے. تاکلوہ وہ قربانی, آکالا آکالا اس ایک مذکر نے کھایا, یاکلو وہ کھاتا ہے یا, اور تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے, اور آکلو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا, اور ناکلو ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے. لیکن جہاں مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہو وہاں بھی ایک تا کا اضافہ ہوتا ہے. آگے کلمہ آ رہا ہے النار آگ. عربی زبان میں چونکہ نار آگ ہماری زبان کی طرح مؤنث ہے اس لیے یہاں پر تے کا ایک اضافہ ہوا. یہ تم کے لیے نہیں آیا, یہاں پر یہ مؤنث کی علامت کے طور پر کسی مؤنث کا تذکرہ ہو رہا ہے. جس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے لڑکا پڑھتا ہے, الف لگاتے لڑکی پڑھتی ہے, یہ چھوٹی یہ اس مؤنث کی علامت کے طور پہ لگتی. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی یہ تا کلمے کے شروع میں لگ گئی. تاکولوہ اور یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عقل حلال اور عقل حرام, یہ ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے کھانا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے یا اللہ نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے, عہد ہم کو فرما دیا ہے, اور جب اللہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے قرآن کی اصطلاح میں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شاہی فرمان ہم پہ جاری ہو گیا ہے, اللہ نے ہم سے پکا عہد لے لیا ہے اپنی غلامی میں لینے پر کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. تاکلہ النار, کوئی قربانی قل اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے قد جاءکم, قد یقیناً جاء جاء ایگزیکٹ ہماری ہی زبان کا کلمہ ہم الٹا کے کہتے ہیں لیکن معنی وہی ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں. قد جاء یقیناً آ جا آ گیا. کم تمہارے پاس رسولن, رسول رسول کی جمع ہے, رسول کی جمع رسول, من قبلی, من سے قبل پہلے, مجھ سے پہلے جو رسول آئے ہیں یقیناً, ان سے کہیے کہ یقیناً میرے پاس مجھ سے پہلے جو رسول آ چکے ہیں, بالبینات, بے کے ساتھ ہماری زبان کا کلمہ ہے, با ادب, ادب کے ساتھ, بینات, یہ چیز بین اور واضح ہے, یعنی ایسی چیز جس کے ثبوت واضح واضح ہوں اسے ہماری زبان میں بھی بین کہتے ہیں. مبین کا کلمہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, واضح واضح, مبین وضاحت کر دینے والی. اور بینہ کا کلمہ تھا, چونکہ بینہ مؤنث ہے تو اس کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آخر کی گول تے کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع بن جاتی, تو بینہ کی جمع بن گئی بینات, روشن نشانیاں, واضح واضح نشانیاں. وباللذی, و باللذی بے کے ساتھ, اللذی جو کہ, کل تم, وہ جو تم نے کہا, کل کہا تم, تم نے جو, کل تم جو تم نے کہا, فلیما, ف پس لیما, کیوں, لیما 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے, لیما کیوں, قتل تموہم, قتل کا کلمہ تو ہماری زبان, تم کا مطلب تم ہی ہے اور ہم کا مطلب ان کو, فلیما قتل تموہم, پھر تم نے ان سب کو قتل کیوں کیا, ان کن تم صادقین, ان کن ہو تم صادقین, سچے, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر ان کو قتل کیوں کیا, فَإِن كَذَّبُوكَ فَ ان اگر, پس اگر, کذبو, کذبا اس نے جھٹلایا, ہماری زبان میں بھی کذب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے, کذبو وہ سب جھٹلائیں کا آپ کو, اگر وہ سارے آپ کو جھٹلائیں, فکذبا ف قد یقیناً کذبا, اس کے اندر آپ دیکھیں گے پہلے کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر آ گئی, اگر پہلے کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہو اور شروع میں مضارے کی علامت نہ لگی ہو تو یہاں مضارے کی علامت نہیں لگی تو یہ ایکٹیو وائز نہیں پیسیو وائز ہو گیا, اگر یہ پیسیو وائز ہے ماضی میں تو اس کے اندر فاعل نظر نہیں آتا لیکن فاعل تو ہوتا ہے. کذبا جھٹلائے گئے, کسی اور نے یعنی جھٹلایا اور لوگوں نے, فقط کذب رسل, بہت سارے رسول پہلے جھٹلائے گئے, لوگوں نے نہیں مانا, وہ سچے رسول ہی تھے لیکن لوگوں نے نہیں, فقط کذب رسل من قبلک, من قبل پہلے کاف آپ سے, آپ سے پہلے, جاؤ, جا وہی کلمہ ہے, جاؤ وہ آئے تھے, بالبینات, بے البینات, وہ واضح واضح نشانیوں کے ساتھ اور خاص نشانیوں کے ساتھ جو ہماری طرف سے عطا کردہ تھی, عام بھی نہیں, الف لام لگا ہوا ہے, البینات واضح نشانیوں کے ساتھ, والزبر, زبر بھی کہتے ہیں صحف کو, صحیفوں کے ساتھ, والکتاب اور کتابیں لے کر آئے, المنیر جو چمکدار تھی, جو روشن تھی, چمکتی دھمکتی ہوئی وہ کتابیں لے کر آئے, انہوں نے تو ان رسولوں کو بھی جھٹلا دیا جو واضح نشانیاں لے کر آئے. یہ یہود نے کہا کہ پڑھے لکھے تو مدینہ میں یہی لوگ تھے، انہوں نے دوسروں کو ورگلانے کے لیے کہ بچارے مکہ کے مشرق یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا علاقے کے پڑھے لکھے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے. اب یہ یہودی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا ہم ایک ایسی چال چلتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی محمد رسول اللہ سے دور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد علینا الا نؤمن لرسول، اللہ نے ہم کو ہدایت کی ہے، اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ دے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ نشانی نہیں تھی، انہوں نے تو ایک واقعہ بھی ایسا کر کے نہیں دکھایا کہ وہ قربانی کرے اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا دے. چونکہ ایسا نہیں ہوا اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ سچا نبی. یہ بات سن کر پڑھے لکھے لوگ بھی بدک گئے کہ یہ بات تو بڑی ٹھیک ہے، یہ تو بڑی واضح نشانی ہے کہ پہلے آگ تو برحال قربانی کو کھاتی تھی، یہی سچے ہونے کی علامت تھی، اور قرآن حکیم نے بھی اس کی ایک جگہ پہ شہادت دی کہ جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنی سچائی کے لیے؟ یہی کیا تھا، قربانی کرو جس کی قربانی کو آگ کھا جائے تو وہ سچا. اب یہ باتیں لوگوں کے دماغ میں تو تھیں، تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سچے رسول نہیں. اور ان کا یہ حملہ بڑا کارگر ثابت ہوا، اور مشرکین مکہ تو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک مواد مل گیا، دیکھو پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں، عام بھی نہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی ہٹ گئے، یہ بھی ہٹ گئے. اللہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. اب اللہ خود محمد رسول اللہ کو سمجھا رہے ہیں، محمد ان کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے، اپنی کتابیں بھی لے کر آئے، میری طرف سے معجزے بھی لے کر آئے، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی لے کر آئے، یعنی آگ کو قربان کریں وہ تو آگ آئے اور اس قربانی کو کھا دے، یہ بھی معجزہ لے کر آئے. اچھا اگر یہ بات سچ ہے تو پھر بتاؤ تم نے ان کو کیوں جھٹلایا؟ اگر تم آج یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم صرف اس کو مانیں جو یہ قربانی کرے، اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ جو لوگ یہ اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے قربانی بھی کی اور قربانی کو آگ نے کھا بھی لیا، تو تم نے پھر ان کا انکار کیوں کیا؟ نہ صرف انکار کیا بلکہ ایسے لوگوں کو تم نے قتل بھی کر دیا. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر بتاؤ تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ اگر تم نے ان پر ایمان لانا تھا تو بتاؤ کیوں ایمان نہیں لائے؟ بائبل میں تو اس کا اکثر مقام پہ ذکر ہے کہ کسی نے بھی کوئی قربانی کی, غیب سے ایک آگ نمودار ہوئی اور وہ اسے کھا. ہاں یہ ایسا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت الیاس, الیاتشی بیت جنہیں تم کہتے ہو, وہ بھی تو نبی اللہ تھے, وہ بھی تو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے تھے, وہ بھی تو بینات لے کر آئے تھے. تم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے, تم ایک قربانی کرو, قربانی کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ غیب سے آگ آ کر اسے کھاتی ہے یا نہیں کھاتی. تو حضرت الیاس نے قربانی کی. اس قربانی کو بھی جب آگ نے کھا لیا تو تم نے بال کے پجاریوں کے کہنے پر, اور بالخصوص بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ بال کی پجاری تھی, بال کہتے ہیں بیل کو, بیل کی پجاری تھی, اس کے پجارن کے کہنے پر تم نے ان کی زندگی کے درپے ہو گئے اور انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا وہاں سے. یہ تو ابھی چند سال پہلے کے واقعہ. یہ محمد رسول اللہ نے مثال دی. اچھا پھر یہ بتاؤ, یہ کہاں اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ جو یہ قربانی دے وہ سچا اور جو یہ قربانی نہ دے وہ سچا نہیں ہے؟ یہ کہاں پہ آیا ہے؟ ہاں یہ واقعات ضرور ہوئے کہ بعض انبیاء کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا, اور ایک زمانے میں عام لوگوں کے پاس بھی یہ معجزہ تھا کہ اگر وہ سچے ہوتے کسی معاملے پہ ان کے اوپر کوئی تہمت لگتی تو وہ قربانی کرتے, اگر سچے ہوتے تو ان کی قربانی آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے کھا جاتی اور اس کی سچائی ثابت ہو جاتی تھی, یہ بات سچ ہے. لیکن یہ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ تم نے ماننا ہی اس کو ہے, اور پھر کتنے انبیاء جن کو تم مان بھی جاتے ہو ان کے پاس یہ معجزہ ہی نہیں تھا. یہ ایک ہیلا ہے جو حق بات کو قبول نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کیا جاتا ہے, اور بہانہ تلاش کر کے حق کے رستے کے اندر رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے. اور یہ رکاوٹ عام لوگ نہیں کرتے, یہ مزے کی بات ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس یہ حق پہنچ چکا ہوتا ہے. پاکستان کے لوگوں جی چاہتا ہے کہ ایک ورک آپ کی تاریخ کا آپ کو سناؤ. آپ کے اوپر یہ جو دن آئے ہیں یہ کیوں آئے؟ سکسٹی کی دہائی کا آخری سال, ساٹھ کی دہائی کا آخری سال تھا, اور پاکستان میں شوکت اسلام کے نام پہ ایک جلوس نکالا گیا. یہ جو یوم مئی منایا جاتا تھا, جو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پر مزدوروں کے حوالے سے منایا جاتا تھا, وہ کمیونسٹ مناتے تھے. مولانا مودودی علیہ رحمہ کی اپیل پر پاکستان کے لوگوں نے اسے پورے کے پورے پاکستان کے اندر منایا, اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اتنا بڑا جلوس نہ کبھی پہلے تھا, آئندہ کا پتا کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن پہلے پوری تاریخ کے اندر اس طرح کا اور اس شان کے ساتھ اور اس تقدس کے ساتھ اور اس وابرتگی کے ساتھ کبھی جلوس نکلا ہی نہیں تھا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کریا, کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں, حتیٰ کہ جہاں پر 15-20-25 گھروں کا ایک چھوٹا سا جمگھٹا ہے, یہ جلوس وہاں پر بھی تھا کہ کمیونسٹوں کے مقابلے میں مسلمانوں شوکت اسلام کا دن مناؤ. شوکت اسلام کا دن منانے کے لیے جب یہ اپیل کی گئی تو لوگ جوک در جوک گھروں سے نکلے. ام میں اس وقت ساتویں کلاس کا طالب علم تھا. کئی دنوں سے مجھے بخار تھا, ایک کافی لمبا بخار. میری حالت جو ہے وہ کافی خراب تھی. والد صاحب رکن جماعت تھے, انہوں نے کہا کہ چلو شوقت اسلام کا جلوس ہے, تم بھی میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں کہیں بٹھا دوں گا. میری یہ خواہش کہ جب اتنے شوقت اسلام کے لیے ہے تو وہ ساتویں کلاس کے بچے کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ میں نے پیچھے نہیں رہنا, میں نے آگے جا کے بیٹھنا ہے, میں نے بھی جانا ہے. حالانکہ مجھے بہت بخار تھا. تو نارکلی کے باہر ایک اسٹیج لگی ہوئی تھی جہاں پہ گرمی کا موسم تھا, لوگوں کو پانی پلایا جا رہا تھا. مجھے والد صاحب نے اس اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا کہ بس تم بیٹھے رہنا. چلو ٹھیک ہے, میں بیٹھ گیا. لیکن جو لوگ وہاں انتظامیہ تھے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ مجھے بخار ہے اور میں بیمار ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں, پانی لوگوں کو پلاتے جاؤ. میں لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. بلا مبالغہ 45 منٹ کے بعد میں نے کبوتروں کے پھڑپھڑانے کی جب آواز سنی تو یہ ایک منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے, تو میں نے اس کو دیکھنے کے لیے اوپر کیا تو مولانا مودودی علیہ رحمہ وہاں سے گزر رہے تھے. ان کے لیے ٹولیٹن مارکیٹ کے قریب یہ چھوڑے گئے, کبوتر چھوڑے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے کبھی بخار ہوا ہی نہیں. اور اس کے بعد عمر میں اب آ کے پچھلے سال ڈنگی بخار ہوا, ساری عمر سے اس کے بعد بخار ہی نہیں ہوا. اس جلوس کے بعد دنیا بھر کی قوتوں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر پاکستان کے اوپر چیک نہ رکھا گیا اور اس کے اندر کوئی کاروائی نہ کی گئی تو یہ حکومتیں تو بڑی ہی کمزور ہیں. اتنی قوت کے ساتھ اگر مولانا مودودی نے یہ جلوس نکالا ہے تو ان کو موو کر دیا گیا اسلامی انقلاب کی طرف, تو اس کو اسلامی انقلاب سے کوئی روک نہیں سکتا. اس وقت تک مطالبہ اسلام کی وہ بات مانی جا چکی تھی پارلیمنٹ کے اندر, وہ چونکہ موجود تھا اس لیے بڑا خطرہ تھا کہ قانونی اور آئینی طور پر بھی انقلاب برپا ہو جائے گا. ایگزیکٹ یہ وہ زمانہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت اہل حدیث, یہ ساری کی ساری سیاست کو حرام قرار دیتی تھی. سیاست کرنا گناہ سمجھتی تھی اور یورپ اور امریکہ کی امریکہ اور رشیا کی سرد جنگ جاری تھی. اس سرد جنگ کے اندر دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے, لیکن شوقت اسلام کے جلوس پر دونوں کے سکالر کٹھے بیٹھ گئے کہ اس کا رستہ روکنا ہے. جن پارٹیوں کا تعلق ان کے ساتھ تھا, جن پارٹیوں کا تعلق امریکن کے ساتھ تھا, جن کا کسی سے بھی نہیں تھا, انہوں نے ان سب سے تعلقات بنائے اور انہیں کہا کہ دیکھو مودودی تو کسی مدرسے سے فارغ التحصیل بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, تم بڑی بڑی ڈگریوں والے ہو, تم بڑی بڑی جماعتوں والے ہو, اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے اور وہ تو سارے ووٹ لے جائے گا, تم نے بھی اس کو ووٹ دے دینے جس طرح شوقت اسلام میں دے دیا, اس کا ساتھ دیا تو وہ تو جیت جائے گا اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. اتنی اتنی بڑی مسجدیں اور اتنی اتنی بڑی گدیاں رکھنے کے باوجود انہیں جھانسے دیے اور پورے علاقے میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی, جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے بھی, جمعیت اہل حدیث کی طرف سے بھی, جو ہی الیکشن کا اعلان ہوا وہ الیکشن میں کود چکے تھے. یہ ہمارے ہاں علامہ خالد محمود صاحب وہ الیکشن لڑ رہے تھے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، چابی ان وہ کھجور ان کا نشان تھا، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد. اور کرشن نگر کے مین بازار کے اندر جلسہ ہو رہا تھا اور اس جلسے میں میں موجود تھا. انہوں نے اس رستے کو روکنے کے لیے جو اسلامی انقلاب کے لیے مولانا مودودی علیہ لے کر چلے ہوئے تھے، اس کو روکنے کے لیے رو رو کے خلافت و ملوکیت کے حوالوں سے وہ باتیں کہیں کہ انہوں نے انبیاء کی یوں توہین کی ہے، مولانا مودودی نے صحابہ کی یوں توہین کی ہے، اور وہ تو اتنا ذلیل کرتے ہیں صحابہ کو، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کہیں. میں زندگی میں کسی جلسے میں پہلی دفعہ رویا تھا، اور وہاں جلسے میں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسے مودودی کو قتل کر دینا چاہیے. ان کی زبان میں اتنی آتش تھی. میں گھر آیا اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو جی آپ اس جماعت کے رکن ہیں جس کے امیر نے یہ اور یہ اور یہ باتیں کہیں. میرے والد صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا بیٹا انہوں نے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے بات کی ہے. کہا میں انہوں نے سبھی نمبر بتائے، میں نوٹ کر کے لایا ہوں. کہا یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا. اندر سے انہوں نے کتاب نکالی اور کہا کہ بیٹا اس کتاب کو آج تم خود پڑھ لو. میرے سامنے قرآن حکیم پڑا ہوا ہے، میں آپ کو حلفن کہتا ہوں میں آج تک کسی کتاب کو پڑھ کر اتنا نہیں رویا جتنا میں خلافت و ملوکیت کو پڑھ کر رویا. اور مجھے کہیں توہین صحابہ اور توہین انبیاء نظر نہ آئی، اور اسی کتاب نے مجھے یکسو کر دیا. لیکن انہوں نے بہانہ ڈال کے عام عوام کو جو کہ اس کتاب تک رسائی حاصل نہ کر سکتے، ظاہر ہے گاؤں میں کون رسائی حاصل کرے گا، شہروں میں آج بھی آپ کو کسی کتاب کا حوالہ دے دیا جائے کون جا کے اس کو تلاش کرے گا. اور یہ جملہ بھی آج بھی میرے ذہن میں گونج رہا ہے، وہ کہتے لوگوں خدا کے لیے ہمیں ووٹ دو یا ووٹ نہ دو، اس مودودی کو ووٹ نہ دینا، یہ دشمن صحابہ ہے، یہ دشمن انبیاء. اور اس جلوس میں ایک مودودی اور ہزار یہودی کے نعرے لگ رہے تھے. حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے یہی لوگ شوقت اسلام میں اسی شخص کے جھنڈے کے ساتھ اللہ کے شوکت کو منا رہے تھے، لیکن دشمن نے ایسی چال چلی اور رستہ روک دیا گیا. آج تک پاکستان کے لوگ فرقوں میں بٹنے والے، دیوبندی تو وہ پہلے بھی تھے، بریلوی تو وہ پہلے بھی تھے، اہل حدیث تو پہلے بھی تھے، اس جلوس میں گئے دیوبندی ہو کے پھر بھی گئے تھے، بریلوی تھے تب بھی گئے تھے، قیادت سید مودودی ہی کر رہا تھا. لیکن جب دشمن نے ایجنسیوں کے ذریعے یہ اپنا جال پھیلایا، اور یہ علماء کی ایک بڑی چونکہ پڑھے لکھے لوگوں نے کہا، وہ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، جب اتنا بڑا نام میں نے بھی سنا، میرے لیے بھی بڑی عجیب، اتنا بڑا آدمی بات کہہ رہے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا نا، جیسے عام میں کہہ رہے غلط تو نہیں کہتا ہوگا. حق کی راہ کو روکنے کے لیے، رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ایسے بیج بوئے کہ آج تک قوم اس کو بھگتی چلی آ رہی، اور آج تک ہم امت بن کر شوقت اسلام کے جلوس کے بعد کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. ان علماء نے تو ولا تفرقو کے تحت لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، انہوں نے انہی علماء کے ذریعے ایسی باتیں کروائیں جس کے ذریعے اسلامی انقلاب کی رخ رک. تم کہتے ہو کہ ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ
کس طرح آ سکتا ہے؟ اگر دین کے بنیاد پر انقلاب نہ آئے تو پاکستان میں آئین اسلامی ہو سکتا ہے؟ تم مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ، اور اقتدار ہم نے سیکولرز کے حوالے کر دیا، اب وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے حدود آرڈیننس نہیں بناتے؟ اللہ قتل کی سزا اور دے، وہ قتل کی سزا اور دے، اللہ چوری کی سزا اور دے، وہ چوری کی سزا اور دے، اور ہم اس کو مان جائیں اور ہم ان کی تائید کریں؟ پوری قوم اس راہ پہ نہیں لگ گئی؟ کس نے لگایا ہے؟ یہ اس لیے ریکارڈ کروا دیا گیا تھا، اس وقت بھی علماء نے یہی حرکت کی تھی، اب کے علماء نے پھر یہ حرکت کی. اور حق بات کرنے پر پہلے انبیاء کو قتل کرتے رہے، اب انبیاء تو نہیں آئیں گے. اسی حق بات پر چاہے وہ مشرق وسطی کے اندر کام ہو، اخوان المسلمون کام کرے، تو تختہ دار پر انہیں بھی چڑھایا جاتا، وہ مصر ہو، وہ عراق کا صدام ہو، وہ شام کا حفظ الاسد ہو، وہ پاکستان کا ایوب خان ہو، وہ مصر کا جمال عبد الناصر ہو، غیروں کے کہنے پر جو بھی اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا اس پہ الزام تراشیاں کریں گے. اور پھر دیکھا کہ عوام جو ہیں یہ تو امریکہ کے خلاف ہیں، یہ عوام شروع سے امریکہ کے خلاف، لیاقت علی خان کے زمانے سے عوام ان کے خلاف رہے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ اس کی تو کتابیں، تم کہتے ہو پڑھا لکھا نہیں ہو، ساری دنیا میں سب سے زیادہ تو مودودی کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تو مساجد میں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ اس کی کتابیں پڑھتا کوئی نہیں ہے، امریکہ اسے مدد اس طرح کرتا ہے کہ ڈالر دے کر اس کو کتابیں خرید کے سمندر میں پھینک دیتا ہے. اور حکومتوں نے بھی، میں مثال دیتا ہوں کہ باقاعدہ آرڈیننس پاس ہوا کہ ہر سرکاری ملازم لکھ کر دے گا کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، جو لکھ دے کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے وہ سرکاری ملازمت کا اہل نہیں. تاکہ پیٹ کی مار مار کے لوگوں کو اس راہ سے روک دیا جائے، اس کا راہ کھوٹی کر دی جائے. سوائے اسلامی انقلاب کے اللہ کے دین کے غلبے کے کوئی اور بھی مطالبہ تھا ان کا؟ تو بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ بڑے بھولے ہیں، یہ جماعت اسلامی والوں کو اسلام رام سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو تو اسلام آباد چاہیے. اگر اسلام آباد نہیں ہوگا تو اللہ کے دین کا نفاذ ہو سکے گا؟ اسلام آباد چاہیے، کس لیے چاہیے؟ کہ اللہ کے دین کو غلط کیا جا سکے. پارلیمنٹیرین چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے حکم دیا جا سکے. میں مسجد میں بیٹھ کر، میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کوئی قانون بنا سکتا ہوں؟ میں پورے بھی اخلاص کے ساتھ چاہوں بھی تو کچھ کر سکتا ہوں؟ اور ہم نے فرقہ واریت والوں کو اور سیکولرز کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں پہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے حقیقی کوشش ہو سکتی تھی. اور پھر جب پڑھے لکھے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، اسلامی انقلاب کا نعرہ کالجز یونیورسٹیز کے اندر لگنے لگا، اور ایک زمانہ آیا کہ پاکستان کے اداروں میں یونیورسٹی اور کالجز کے, میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, یہ ایسے بات نہیں کر رہا, جب 99% کالجز اور یونیورسٹی میں اس سوچ کے حامل لوگ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے ہیں وہ جیت گئے, تو اسی زمانے میں ٹھیک 85 کے اندر یونینز کا جو الیکشنز ہوتے تھے اس کے اوپر ایک آمر کے ذریعے پابندی لگوا دی گئی. لوگوں نے کہا یہ آمر ہے اس لیے اس نے پابندی لگائی, یہ فوجی ہے اس لیے پابندی لگائی, جب یہ جمہوری حکومتیں آئیں گی, ہم آئیں گے تو ہم اس کو پابندی کو ختم کر دیں گے اور اسٹوڈنٹس کے پھر الیکشن ہوں گے. لیکن بڑی حکومتوں کو, امریکہ کو, رشیا کو پتا تھا کہ قیادت یہاں سے پیدا ہو رہی ہے, وہ قیادت جو اللہ کے دین کو غالب کرے گی. وہ مسلم لیگ دو دفعہ آئی, وہ جمہوری اپنے آپ کو کہنے والی, اور جمہوریت کی چیمپئن پیپلز پارٹی تیسری دفعہ آ گئی. کیا انہوں نے بحال کیا؟ کس کا کہنا مان رہے ہیں؟ اور بہانے بنا بنا کر, وہ ایسا ہے, اس کی رال ٹپکتی ہے, اس کی داڑھی چھوٹی ہے, اس کے ٹکنے ننگے نہیں, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں, اس طرح کے بہانے ڈال ڈال کر سچ کی راہ کو کھوٹا کیا جاتا ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ یہ اس لیے ریکارڈ کو آیا گیا قصہ, اس لیے نہیں کہ آپ پڑھ کر آگے چل پڑے. یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے, اس دور میں بھی ہوا. فرعون کے ہاں جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گئے تھے اور دین کی یہی سچی دعوت کہ اللہ کے دین کا نفاذ کر دو اور اس قوم کو آزاد کر دو جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے, اتنی سی بات کہی تھی, تو اس نے کہا یہ تم سے تمہارا اقتدار چھیننے آئے ہیں, یہی فرعون کی اولاد. اور آج ان کی اولاد یہ کہتی ہے یہ تم سے تمہارا اسلام آباد چھیننے آئے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں جی؟ اللہ کرے کہ یہ واقعہ ہم پڑھ کر آگے نہ گزر جائیں, ہمارے اندر بھی اترے. اللہ کرے کہ یہ سب سے پہلے یہ اہل علم جو کہ دشمن کے ایجنٹس بن گئے نہ چاہتے ہوئے بھی, ان کے اندر کی کوئی بے ایمانی نہیں ہے, نہ یہ ان کے ایجنٹ بننا چاہتے ہیں, وہ ایک حسد اور ایک حقد کی بیماری اندر لگتی ہے, یہ آگے نکل جائیں گے. بالکل وہی بیماری جو آپ کا بھائی کامیاب ہو رہا ہو تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے ویسے دوسرے کے مقابلے پہ, لیکن اپنے مقابلے پہ بھائی اوپر چلا جائے اندر تکلیف ہے. بہن بھائی کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے سانپ لوٹنے لگتے ہیں, یہ حسد اور حقد کی بیماری ہے جو اندر لگ جاتی ہے. یہی علماء, اللہ ان کو رائے ہدایت دے, یہ علماء اس قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور قرآن نے کہا تھا کون انصار اللہ, اللہ کے ساتھی بننا, اللہ والوں کا ساتھ دینا. انہوں نے امریکہ اور رشیا کا ساتھ دے دیا, انہوں نے سیکولرز کا ساتھ دے دیا, پاکستان کے اندر لیفٹ اینڈ لبرل فرنٹ بنے, سیکولرز اور مذہبی لوگوں نے مل کر اسلامی انقلاب کے رستے کو روکنے کے لیے الزامات کی بچھاڑ کر دی. میں نے آپ کو تاریخ کا ایک صفحہ سنایا ہے, بڑا سیاہ صفحہ ہے, اس کی سزا آج تک ہم بھگتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ قوم واپسی کی طرف چل پڑے. ہاں, ان لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے چل رہے ہیں انہیں یہ بات تسلی دینے کے لیے, یہ جواب جو تھا یہ تو ان کے لیے تھا, اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ پھر جماعت اسلامی تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہی تھی نا, اگر تم بھی اسلام چاہتے ہو تو تمہیں اس کے ساتھ ملنا چاہیے تھا, انہیں ساتھ ملانا چاہیے تھا کہ اس کے مخالف کھڑا ہو جانا چاہیے تھا, پھر الگ کیسے ہو؟ پھر تمہارے منہ سے یہ کیوں جملہ نکلا مجھے ووٹ دو یا نہ دو, مودودی کو ووٹ نہ دینا. یہ ایک پرانی روش ہے جو چلتے آ رہے ہیں. اس کا جواب دینے کے بعد اب تسلی دی جا رہی ہے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ اے رسول اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی تو لوگوں کو جھٹلایا گیا ہے، یہ اسراء کی سنت ہے، یہی تو تمہارا دیکھنا صبر کتنا، یہی تو دیکھنا تمہاری استقامت کتنی ہے، یہی تو تمہیں سمجھایا ہے کل آمنت باللہ ثم استقم، کیا میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پہ ثابت قدم ہو جا. اگر اس بات پر تم ایمان لائے ہو اللہ حق ہے، محمد رسول اللہ حق ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے، اسے اس دنیا پہ غالب ہونا ہے، ہم اس کے خلیفہ ہیں، ہم نے خلیفہ کی حیثیت سے اسی قانون کا نافذ کرنا ہے، اگر یہ سچ ہے تو اس پر تم کھڑے رہو چاہے پوری دنیا میں تمہارا ایک شخص بھی ساتھ نہ دے. حضرت نوح کیا عملی طور پہ کامیاب ہو گئے؟ کیا اللہ کے دین کا نفاذ کر دیا؟ کیا موسیٰ نے اور عیسیٰ نے دین کا نفاذ کر دیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پوری کھپائی اور ایک شخص مسلمان نہ ہوا، لیکن صبر اور استقامت کا وہ پہاڑ زندگی کے آخری لمحے تک سچائی کی طرف بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، کہتے رہے. اللہ نے ان کی استقامت پہ شاباش دیتے ہوئے کہا کہ قوم ہار گئی اور یہ فرد واحد جیت گیا. اور جس کو اللہ شاباش دے دے کامیاب کون ہے، اور جس کو امریکہ شاباش دے دے، الیٹ کلاس جس کو شاباش دے دے وہ کامیاب ہے، کہ وہ کامیاب جس کو محمد رسول اللہ شاباش دے. وہ کام کیجئے جس کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کہہ دے میرا امتی، اور کس کو کہیں گے؟ جو نمازیں بڑی پڑھتا تھا، جو روزے بڑے رکھتا تھا، جو بن سمجھے تلاوت بڑی کرتا تھا، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہوتے. ایک بنی اسرائیل میں ایک بستی کو پلٹنے کا فیصلہ کیا میرے اللہ نے. یہ مجھے قصہ بھی اس لیے سنانا پڑا ہے کہ ابھی ابھی میں نے خود پڑھایا ہے کہ لوگ باتوں میں سے بات نکال کر پھر مخالفتوں کے طوفان اٹھاتے. اس کے لیے مجھے یہ بتانی پڑی ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جب ایک قرآن حکیم نے اس کی شہادت دی، بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک قوم کو تلپٹ کر دیا جائے، اس پر عذاب بھیجا جائے، اسے برباد کر دیا جائے، اور اللہ نے دیا حکم دیا کہ اس میں سے ایک شخص کو نہ زندہ چھوڑا جائے، فرشتے جب آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی سجدے کی حالت میں ہے اور عرصہ دراز وہ سجدے میں ہی پڑا ہوا ہے. فرشتوں نے عرض کی بارے الہ، وہ بندہ تو تیری جناب میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، وہ تو تیرے لیے روزے رکھتا ہے، اس نے تیری خاطر دنیا کو چھوڑ دیا ہے، وہ تنہائیوں میں اللہ اللہ کرتا ہے، تیرے نام کی مالا جپتا ہے، اور جب ہم دنیا کو تلپٹ کرنے گئے تو اس وقت وہ حالت سجدہ میں تھا، ہم تو کانپ گئے، بتائیے کیا کریں، اور آپ نے کہا کہ کسی ایک کو نہیں چھوڑنا. تو اللہ جل شانہ نے محمد رسول اللہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت کو نافذ نہیں کیا گیا تھا، میری شریعت کو باقاعدہ قتل کر دیا گیا، میرے قانون کی بجائے بادشاہ کے قانون کے اوپر عمل کر کے خوش ہوتے رہے، میری کتاب کو پسے پشت ڈال دیا گیا، اور یہ بدبخت اپنی نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہا، برائی پھیلتی رہی، یہ نہیں ہے نل منکر کیا ہی نہیں ہے اس نے، میرے دین کے غلبے کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی، میرا حکم یہ ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں انہوں نے بتایا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب کی ابتدا اس بدبخت شخص سے کرو. نماز یہاں پڑھتے ہیں, آپ کے اور میرے گھر میں جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے, جو آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس کا ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ نے کہا اور اللہ نے کتاب اللہ میں کہا کہ جب تم نے شراب پی ہو تو ہماری مساجد میں نہ آیا کرو, حتیٰ کہ یہ سمجھ لو ابھی یہ شراب کا حکم آخری نہائی نہیں آیا تھا, اس زمانے کے یہ آیت, ہماری مساجد میں نہ آیا کرو جب تک تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آ جائے کہ تم نماز کے اندر اللہ سے کیا کہتے ہو. تو گویا شراب کی ممانعت کی اصل وجہ کیا ہے, کہ تمہیں سمجھ آئے کہ نماز کے اندر تم اللہ سے کیا کہتے ہو. ہم تو شراب بھی نہیں پیتے تب بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ سے کیا باتیں کر رہے. قبول ہیں نمازیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کم از کم نماز کا ترجمہ تو سکھا دیں, اتنا تو کر دیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو. میں ایم بی اے کے بچوں کو, انجینئرنگ کے بچوں کو, فائنل کے طالب علموں کو جب نماز سنتا ہوں انہیں نماز نہیں آتی, کہتے نہیں آندھی تو ہے نماز, بس وہ دو تین آخری چیزاں بھول دیا نے. کی بھولتا ہے بھائی؟ دعائے قنوت بھول جاندی ہے. اچھا جو تمہیں آتا ہے اس کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں, اس کا ترجمہ نہیں آتا, ہمیں کبھی کسی نے سکھایا نہیں. کیا یہ بچے والدین کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کروا رہے جن کے والدین کو ان کی تربیت کا حکم دیا گیا تھا؟ کون فوسکم اہلکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیا یہ اللہ کا حکم نہیں تھا؟ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح یہ فرض نہیں تھا؟ میں دوسروں کو کیا بات کروں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ فریضہ ہم نے اپنے گھر میں ادا کر لیا؟ ہم نے تو نہ سمجھنے کی قسم کھا لی, تو جو چیز کو سمجھا نہ گیا ہوگا اس کا نفاذ ہو سکے گا؟ ہاں روایات چل رہی ہیں, حاکذا وجدنا اباءنا, ہم نے اپنے ابا و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا تھا, جو ابا کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں. لیکن قرآن پڑھ لیں تو قرآن حکیم رہنمائی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہی لوگ نہیں پڑھنے دیتے. آپ قرآن کلاس لگائیں تو وہ کہیں گے جی یہ تو کیا کام ہے, آئیے تجوید کے ساتھ پڑھیں, حفظ کروا لے. 12 صدیوں سے حفظ ہو رہا ہے, 12 صدیوں سے تجوید کے ساتھ اہل علم اچھی سے اچھی تلاوت کر رہے ہیں, کہیں اللہ کا دین کا نفاذ ہوا؟ انہیں پتا ہے کہ اگر سمجھ آ گئی تو نفاذ بھی ہو جائے گا. یہ بچارے عتیق صاحب, ہماری یہ کلاس شروع ہو رہی ہے یکم سے, کل سے, میں نے آپ پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ صرف ترجمہ سکھانا ہے. اس کے ہینڈ بل تقسیم کرنے گئے تو یہ مسجد کیا نام ہے, یا رسول اللہ مسجد ہے, انہوں نے ہینڈ بل بھی تقسیم کرنے نہیں دیے. اور ہمارے اس وہ رویہ کیا تھا ان کا, وہ تو یہی جانتے ہیں جس کی بنیاد پر اتنے ڈس ہارٹ ہوئے کہ کہتے ہیں میں تو گاڑی چلا گیا. یہ اہل علم کا رویہ, کیا انہیں نہیں پتا کہ قرآن حکیم کا ترجمہ سکھانا کتنی اہمیت کی بات ہے؟ کیوں روکا انہوں نے؟ تمہیں سمجھ آ گئی تو ان کی اجارہ داری ختم. تو کوئی بندہ اپنی اجارہ داری ختم نہیں ہونے دیتا. اگر بات یہاں تک کی ہوتی تو قابل قبول تھی, وہ تو نہ جانتے ہوئے بھی غیروں کے ایجنٹ ہو گئے ہیں. جنہوں نے انہیں سمجھایا ہے کہ دیکھنا قرآن نہ پڑھنے دینا، وہ نہ سمجھنے دینا، اور آپ کو حیرت ہوگی آپ ہی کے ملک میں اس وقت آپ کوئی نئی مسجد بنانا چاہیں، جب سے یہ پی پی کا یہ دور آیا ہے، کوئی نئی مسجد لاہور میں بنانا چاہیں، کوئی مدرسہ بنانا چاہیں، تو ٹاؤن پلانر تو یہاں بیٹھتا ہے کارپوریشن کے دفتر میں، یا ایل ڈی اے کے دفتر میں ٹاؤن پلانر بیٹھتا ہے، یہ دونوں ہی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دونوں ہی اس کی اجازت نہیں دے سکتے، ان کی اجازت ڈی سی او دیتا ہے، اور ہر ماہ کے آخر پہ اسے مرکزی حکومت کو یہ پیغام بھیجنا ہے، باقاعدہ پرفارما بھر کے بھیجنا ہے کہ کتنی مساجد بنانے پہ مجبور ہوئے اور کتنی مساجد کو ہم روک سکے، اور مرکزی حکومت جن سے وہ پیسے لیتی ہے اس امریکہ کو رپورٹ دیتی ہے کہ اتنے مراکز بننے چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو روکا ہے، اس کی وہ شاباش لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ بیچاروں نے رستے کو روک کر کس کا کام کرنا چاہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، میں نہیں کہتا کہ ان کی نیتیں خراب، ان بیچاروں کو ڈالر کی ہوا بھی نہیں دی جاتی، جس نے روکا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ ڈالر کہاں سے آتا، اس کو کچھ نہیں ملتا، یہ اپنی جان بھی دیتا ہے، اپنا مال بھی دیتا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا۔ لو کہتے ہیں جی پانچ منٹ رہ گئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس رستے سے، یہ جو برائی کا رستہ میں نے بھی بتایا، راک حق راہ کو روکنے کے لیے یہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں، سوائے موت کے اور کوئی چیز اسے نہیں سمجھا سکتی۔ اللہ کہتے ہیں مر کے تم نے ایک دن میرے پاس آنا ہے نا، پھر تجھے سیدھا کروں، یہاں چرب زبانی سے تم اپنے جوش خطابت کے ساتھ لوگوں کو ذہن خراب کرتے رہے ہو، تو یہ چرب زبانی وہاں چلے گی، تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور قرآن حکیم اسے شہادت دیتا ہے کہ پھر اس دن کہیں گے اللہ معاف کر دے، تیرے حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں، قوم لا یسجدون، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، اب بات نہیں ہے، وہ کہیں گے اچھا ایک مقام واپس دیتے، واپس چلے جائیں، پھر ہم قرآن کا کام کریں گے، تیرے دین کا نفاذ کریں گے، اللہ ایک موقع تو دے دے، اللہ کہیں گے نہیں، وقت کی مہلت ختم ہو گئی، اب تیرے لیے صرف ایک دروازہ کھلے گا، وہ واپسی کا نہیں ہے، وہ جہنم کا ہے، وہاں تو موت 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 مانگے گا، وہاں موت نہیں آئے گی، ہم نے کہہ دیا ہے مت یا موت، اے موت مر جا، تو اس دن موت مر گئی ہوگی، پھر تم موت مانگو گے اور موت نہیں آئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن آج آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں تو صحیح، کہ میں نے باقاعدہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، جس کے لیے محمد رسول اللہ نے مارے کھائی تھیں، صحابہ نے مارے کھائی تھیں، شہادتیں پیش کی تھیں، امام علی مقام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جس دین کے نفاذ کے لیے سب کی قربانی دے دی تھی، آج وہ دین اگر نافذ نہیں ہے تو اس کے نافذ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، آپ اپنے بارے میں صرف یاد کریں، چھوڑیے دوسروں کو۔ وہ جو فرائیڈ کہتا ہے نا کہ برائیوں کے خلاف شور مچانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہلکا سا دیا خود روشن کر دو، تو جب سمجھ آئے کہ میں نے خود نفاس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، تو ایک ہلکا سا دیا خود روشن کر دو، بجائے دوسروں کے خلاف کہنے کے کہ انہوں نے ایسا کیا اور انہوں نے ایسا کیا۔ کیونکہ قیامت کے روز تو مجھ سے پوچھا جانا ہے، قیامت کے روز تو آپ سے پوچھا جانا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جواب یہ آئے کہ میں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کما حق ہو کام نہیں کیا، تو اللہ سے معافی مانگ کے فیصلہ کر لیجئے اور اپنے دن کا آغاز دین کی اقامت سے کیجیے۔ تمہاری کوئی بات جہاں بیٹھو امان اللہ کے لطیفے، سکھوں کے لطیفے سنانے کی بجائے میرے آقا کی کوئی بات نہیں سنا سکتے؟ جی آپ کی مجلسیں بوجھل ہو جاتی ہیں، صحابہ کو تو چین ہی رسول اللہ کی بات سے آتا تھا۔ قرآن کی کوئی بات نہیں کر سکتے؟ ہم نے یہ سکھانا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں تاکہ قرآن حکیم کی ان باتوں کے ذریعے ہم روشنی کو پھیلا سکیں۔ یہ روشنی ہوگی تو چلنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال آ گیا جی، قرآن و حدیث کی روشنی میں پلیز یہ بتائیں کہ ہم دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا کسی اولیاء یا پیغمبر، صحابہ یا شہداء کے صدقے دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی حرج نہیں، اگر اپنے دل سے اس وقت یہ پوچھ لیجئے، اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ میں دعا مانگوں گا ڈائریکٹ اللہ سے تو میں تو گناہگار ہوں، میری نہیں سنتا، جس کا صدقہ دیتا ہوں اس کی سنتا ہے، تو قرآن حکیم کی آیت کا انکار ہو جاتا ہے کہ میں تو پکارنے والے کی سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ جو کہے کہ جناب یہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم کہاں، ہماری پہنچ نہیں، وہ کہتا ہے تمہاری پہنچ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، میں تمہاری شارق سے بھی قریب ہوں، میں تمہاری شارق سے بھی قریب ہوں۔ اگر ان دو آیات کا انکار، کسی ایک آیت کا بھی انکار، بلکہ ایک لفظ کا بھی انکار، ایمان باقی رہ گیا؟ جی نہیں رہا۔ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو پھر جس کا مرضی صدقہ مانگی، کوئی حرج کی بات نہیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ باتیں ہوں کہ میری تو نہیں سنتا، یا میری کم سنتا ہے ان کی زیادہ سنتا ہے، تو یہ اللہ پہ اعتراض اور قرآن کی آیت کا انکار ہے، یہ نہ کیجئے، اور ویسے مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کے کسی پر احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے وہ دبا ہے، تو اس میں وہ اس کا صدقہ دیتا ہے، کہتا کہ یہ نیک کام ہے، اس کے صدقے میں ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ تین افراد سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی تو وہ ایک غار میں چلے گئے، ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے منہ پہ آ کے رک گیا، اب نہ دور دور آبادی، باہر کیسے نکلے؟ تو سب نے اپنے نیک اعمال کا صدقہ دی کا واسطہ دیا، تو اللہ نے وہ جو بڑا پتھر تھا اس کو ہلا دیا، تو اپنے نیک اعمال کر کے اس کا واسطہ بھی دیجیے، پھر نیک اعمال جنہوں نے سکھائے ان کا بارے احسان ہے، ان کا بھی واسطہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تمہاری شارق سے قریب ہے اور تمہاری سنتا ہے، جس طرح وہ محمد رسول اللہ کا رب ہے، اسی طرح وہ تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے آخری بات کیا دی، وہ رب العالمین ہے. مزے کی بات مسلمانوں تمہارے رب کے ہونے کے حوالے سے اس نے نہیں کہیں کہا، اس نے کہا میں رب العالمین ہوں، رب ال جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کا بھی رب ہوں، میں ان کی بھی سنتا ہوں، ان کو بھی پالتا ہوں، ان کی سنتا ہے وہ، ان کو دیتا ہے وہ، وہ نہ مانگے تب بھی دیتا. آ جاؤ بیٹا، آپ نے سنانا ہے نا، آج بات کیا جو بات کیا لو جی، ہم پھر دعا کرنے لگے. آ جاؤ سوال، آ جاؤ. ہاں یاسر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دعا کرنا ہے. اور اے بی پازیٹیو خون اگر کسی کا ہو، اے بی پازیٹیو، تو وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں جی، ان کو چاہیے اے بی پازیٹیو. یہ خون دینے سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، لیکن جو خود کسی ایسی بیماری کا شکار ہو، شوگر ہے یا اس طرح کی، وہ بے شک نہ دے، بے شک نہیں، اسے دینا نہیں چاہیے. صحت مند آدمی اگر خون دے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. آ جاؤ. آؤ بیٹا، آ جاؤ. نہیں آنا، کھالوں کے سلسلے میں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کھالیں اکٹھی کریں گے قرآن اس حوالے سے، اس کے لیے مینجمنٹ بہت زیادہ ہے اور ابھی ہم اس فیز میں داخل نہیں ہو سکے، اور اس سے جتنے پیسے آئیں گے یہ وہ ایک اچھی خاصی رقم تو بن سکتی ہے، لیکن میرا پروگرام یہ ہے کہ اگلے سال پوری پلاننگ کے ساتھ اور پورے شہر کے اندر کیا جائے تو تب فائدہ ہوگا. ایک پوائنٹ سے یا دو چار پوائنٹوں سے اگر کٹھے کر بھی لیں گے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے وہ. جی آج اچھا کرواتا ہوں. ہاں جی اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے. ہم جسمانی بھی بیمار ہیں اور روحانی بھی بیمار ہیں. تیری کتاب نے بتایا ہے کہ یہ کتاب کتاب شفا ہے، تیرے رسول نے بتایا ہے کہ یہ کتاب کتاب شفا، اور ہم جسمانی بھی بیمار اور روحانی بھی بیمار. یا اللہ، جسمانی بھی شفا عطا فرما اور روحانی بھی شفا عطا فرما. بالخصوص یاسر صاحب کی والدہ محترمہ، وہ بیمار ہیں. یا اللہ، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی شفا کہ اس شفا کے بعد بیماری کا کوئی نشان نہ رہے، ایسی شفا عطا فرما. رب ذوالجلال والاکرام شفا جلدی عطا فرما. رب ذوالجلال والاکرام کن فیکون کی قوت سے عطا فرما. اسباب کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ، سب کو شفا، یا اللہ سب کو شفا. دلوں کے ٹیڑھ کو بھی ٹھیک کر دے، دلوں کے ٹیڑھ کو بھی ٹھیک کر دے. اپنی طرف اسے جھکا لے، یا اللہ اپنے حضور بسجود کر دے، تیرے حضور یہ جھک جائے تیرے علاوہ پھر کسی کی نہ مانے، یا اللہ اگر یہ حالت نصیب ہو جائے تو پھر استقامت بھی نصیب فرما دینا۔ رب ذوالجلال والاکرام، یہ حج کا موسم تو نے گھر بلایا ہے، تیری دعوت پہ لوگ جا رہے ہیں، یا اللہ اپنے مہمانوں کی قدر اپنی شان کے مطابق کرنا، ہم تو اس قابل نہ صحیح لیکن تیری شان تو بلند ہے، یا اللہ میزبان ہے تو، اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی ان کی کرنا، یا اللہ تو بڑا عمدہ میزبان ہے، یا اللہ اچھی میزبانی کرنا، یا اللہ جو مرادیں لے کر یہ سوچ کر جا رہے ہیں یا اللہ اس کو پورا کرنا۔ تیرا وعدہ ہے نا کہ جو حج کر لیتا ہے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے حج پاک ہوا، یا اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، یا اللہ اتنا پاک کر کے بھیجنا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، کوئی گناہ ان کے ذمہ نہ چھوڑنا، یا اللہ جہاں جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ہمارے محلے سے بھی لوگ جا رہے ہیں، ہمارے طالب علم بھی جا رہے ہیں، یا اللہ سب کو پاک کر کے بھیجنا، ان پر رحمتیں کر کے بھیجنا، یا اللہ ان پر رحمتیں کرنا، اپنا کرم فرمانا اور اپنا بنا کر بھیجنا، ولی اللہ کا درجہ عطا فرمانا، یا اللہ ولی اللہ کا درجہ عطا فرما دینا، بس واپس پہنچے تو تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے سرگرداں ہو جائے، یا اللہ اپنی زندگی کا مقصد وہاں سے سوچ کر آئے کہ میں نے زندگی کیوں کر گزارنی ہے، ان کا صحیح مقصد انہیں عطا کر دینا، وہ پاکستان آئے تو وہ جس مشن کے لیے اللہ آپ نے حج کا موسم رکھا ہے، حج کا یہ فریضہ رکھا ہے اقامت دین، یا اللہ وہ اس کو آ کے پورا کرنے پہ لگ جائے، صحیح کریں، کوشش کریں، جستجو کریں، تگدو کریں، تیرے دین سے محبت کریں، تیرے دین کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں جس طرح صحیح وہاں کی ہے، یا اللہ جس طرح وہاں پہ وہ رمی کر کے آئیں، اپنے آپ کو بھی رمی کر کے اندر سے برائیوں کو نکالنے والے بن جائیں، یا اللہ انہیں اس طرح پاک کر دے، یہاں پر بھی ان کی حفاظت فرمانا، وہاں بھی ان کی حفاظت فرمانا، صحیح سالم انہیں واپس لے کر آنا۔ اے اللہ، جو لوگ تیرے دین کے احیاء کے لیے کام کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو بھی نور سے بھر دینا، بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دینا، جنہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر مجھے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور لا کے اس کام پہ کھڑا کر دیا، یا اللہ ان پہ خصوصی برکتیں نازل فرمانا، ان کے مشن کو مکمل فرمانا، اور ان کے دین کو غالب فرما دینا۔ رب ذوالجلال والاکرام، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مختار مجید چشتی صاحب، ابھی ایک اور صاحب جو قطر سے آئے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، وہ بھی، یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، یا اللہ علیین میں ان کو جگہ عنایت فرمانا، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دینا، محمد رسول اللہ کے آتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دینا، اپنی زیارت نصیب فرما دینا۔ رب ذوالجلال والاکرام، سب پہ کرم فرمانا، بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمانا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمانا، یا اللہ خصوصی کرم فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ وہ لے کر آئے ہیں جی، ہینڈ بلز، یہ کچھ ہینڈ بلز ہیں جی۔ یہ تقسیم کر دیں. امبالوی صاحب آپ بھی ہینڈ بل لے کر آئے ہیں، تو یہ ہینڈ بلز آپ کے پاس آ رہے ہیں جی، ان کو بھی تقسیم کر دیجیے.
اللہ تعالیٰ کے بول فرمائے.